بدھ 14 جنوری کے سیروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ پشاور کے اسکول پر حملے کے ملزمان کی افغانستان سے گرفتاری کی اطلاعات، لیکن پاکستان میں انصاف کے لیے والدین کا احتجاج، مائیں اب بھی بچوں کو یاد کر کے روتی ہیں۔
میں پوچھنے بھی نہ ہوتے بچوں کے بارے میں کہ ان کا کیا کیا گیا، کیا کیا ان کے خون کے حساب کا کیا کیا گیا، کہ نہیں سب سو گئے آرام سے۔
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں پچھلے ماہ اسکول پر حملے میں ملوث 5 مشتبہ افراد کو سرحد پار افغانستان میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم حکومت پاکستان یا فوج کا اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تفصیل سنیے نوشین عباس سے۔
اطلاعات ہیں کہ یہ گرفتاریاں پاکستان کی جانب سے کابل حکام کو معلومات فراہم کرنے کے بعد عمل میں آئیں۔ افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ گرفتار کیے جانے والے ان افراد کو پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے خود ان افراد سے تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو یقین ہے کہ یہ افراد مرکزی حملہ آور نہیں تھے، لیکن بالواسطہ طور پر اسکول پر حملے میں ملوث تھے۔ اس حملے میں 130 بچے سمیت کم از کم 149 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا دورہ کیا۔ ان کی آمد پر وہاں موجود والدین نے سخت احتجاج کیا اور کہا کہ ابھی اس سانحے کو ایک ماہ بھی نہیں گزرا اور انہوں نے شادی کر لی۔ پشاور کے ورسک روڈ پر موجود بعض والدین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
بچوں کے نئے اوپر اور سودا بازی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ بزرگ مشران، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ مشران۔
ان کا خون بہ رہا تھا اس دن، یہ کہاں تھے؟
کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ ہم چپ کے بیٹھ جائیں؟ بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ میں پوچھنے بھی نہ ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ان کا کیا کیا گیا، کیا کیا ان کے خون کے حساب کا کیا کیا گیا، کہ نہیں سب سو گئے آرام سے۔
یہ لوگ ہم سے ہمدردی کے لیے نہیں آئے تھے، یہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئے تھے۔
پاکستان میں بلوچ رہنما نواب اکبر خان بگٹی کے مقدمہ قتل میں سابق صدر اور جنرل پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز سمیت 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ بھارت میں حکام دریائے گنگا میں ملنے والی 100 سے زیادہ لاشوں کی دریافت کے بعد ان کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب تک تحقیقات میں کسی جرم کا شبہ ظاہر نہیں کیا گیا، البتہ یہ شبہ ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دریائے گنگا پہ تیرتی ہوئی نظر آنے والی یہ لاشیں ان افراد کی ہو سکتی ہیں جنہیں ان کی مذہبی روایات کے مطابق جلایا نہ جا سکا ہو۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس دریا پہ تیرتی لاشوں کا ملنا عام ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لاشیں ایک ہی جگہ پر تیرتی ہوئی ملی ہوں، جس کی وجہ سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت ہی کے دارالحکومت دلی میں آج صبح عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کو بعض نامعلوم افراد نے نقصان پہنچایا ہے۔ حملہ آوروں نے مغربی دلی کے ایک چرچ کے دروازے پر نصب مجسمے کو توڑ کر گرا دیا۔ حالیہ ہفتوں میں دلی میں چرچ پر حملے کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ پیرس میں گزشتہ ہفتے مسلح افراد کے حملے کا نشانہ بننے والے فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو نے اپنا وہ نیا شمارہ فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے جس کے سرورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کیا گیا ہے۔ عموماً اس میگزین کے ایک شمارے کی زیادہ سے زیادہ 60,000 کاپیاں شائع ہوتی ہیں، مگر رسالے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس بار پوری دنیا میں اس کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے تازہ شمارے کی 30,00,000 کاپیاں شائع کی گئی ہیں۔ یمن میں جزیرہ نما عرب میں مقیم شدت پسند گروپ القاعدہ نے فرانس کے مزاحیہ میگزین چارلی ایبڈو پر پچھلے ہفتے کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تفصیل معصومہ ملک کی زبانی۔
یمن میں مقیم القاعدہ کے اس گروپ نے یوٹیوب پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ حملہ اس لیے کیا گیا کہ میگزین نے پیغمبر اسلام کی توہین کی تھی۔ اس سے قبل پیرس میں اس جان لیوا حملے میں ملوث بھائیوں میں سے ایک نے بتایا تھا کہ اس نے جزیرہ نما عرب میں مقیم القاعدہ کے احکامات پر عمل کیا۔ واضح رہے کہ ابتدا میں اس گروپ نے حملے کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔
اقوام متحدہ میں مہاجرین کے ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ اردن میں پناہ لینے والے شام کے مہاجرین انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اردن میں رہنے والے 600,000 مہاجرین میں ہر 6 میں سے ایک کے لیے بین الاقوامی امداد محض $1 ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ اور ایران کے اعلی سفارتکار تہران کے متنازع جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے آج جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے ساتھ یہ ملاقات باقاعدہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایک موقع ہوگا کہ ہم مختلف معاملات پر سوچ بچار کر لیں. اور انڈونیشیا کے بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہونے والے ایئر ایشیا کی تلاش میں مصروف ٹیموں کا کہنا ہے کہ انہوں نے طیارے کا ڈھانچہ ڈھونڈ نکالا ہے. اس حادثے میں طیارے میں سوار تمام 162 افراد ہلاک ہو گئے تھے. تلاش کا کام کرنے والی ٹیموں نے طیارے کے ڈھانچے سے زیادہ تر لاشیں نکلنے کا امکان ظاہر کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پشاور میں طالبان کے حملے کا نشانہ بننے والے آرمی پبلک اسکول کا دورہ کیا جہاں اس حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے احتجاج کیا. اس خبر کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے. پہلے ذکر ان اطلاعات کا جن کے مطابق پشاور کے اسی اسکول میں بچوں کا قتل عام کے ذمہ دار 5 مشتبہ افراد کو سرحد کے اس پار افغانستان میں گرفتار کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاریاں پاکستان کی جانب سے موصول کردہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ہیں. افغانستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان 5 افراد کو پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے. حکام پہلے ان لوگوں سے افغانستان میں ہی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں. افغان حکام کا خیال ہے کہ یہ لوگ براہ راست اس حملے میں ملوث نہیں تھے لیکن اس کی سازش میں شامل ضرور تھے. اس حملے میں 149 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں زیادہ تر بچے تھے. ان گرفتاریوں کے بارے میں میں نے کابل میں نامہ نگار سعید انور سے بات کی اور تفصیلات جاننی چاہیں.
یہاں بھی کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ افغانستان میں 5 لوگ گرفتار ہوئے ہیں افغانستان کے مشرقی علاقوں میں. تاہم ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور یہ کس سطح کے لوگ ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ پشاور اسکول حملے پر یہ لوگ ملوث تھے. اور یہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے حوالے سے اطلاعات اور معلومات پاکستانی حکومت کی جانب سے افغان حکومت کو دی گئی تھی. تاہم کچھ رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک یہ لوگ پاکستانی حکام کے حوالے نہیں کی گئی ہے اور توقع ہے کہ پہلے افغانستان میں ہی ان پہ پوچھ گچھ کی جائے گی.
تو حکام کچھ کہہ رہے ہیں وہ افغانستان میں اس حوالے سے، کوئی تصدیق یا تردید کسی طرح کی سامنے آئی ہے؟
صرف 5 لوگوں کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی ہے، اس کے علاوہ مزید معلومات اور ان لوگوں کے حوالے سے اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے.
جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ کسی مرحلے پر انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے گا؟ کیا دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے اس سلسلے میں؟
اس سلسلے میں معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن جب سے افغانستان میں نئی حکومت بنی ہے، افغان صدر محمد اشرف غنی نے کئی بار کہا ہے کہ افغانستان مخلصانہ طور پر کام کرے گا، کہ افغانستان اور پاکستان میں شدت پسندی کے خلاف خلوص نیت سے کام کرے گا. افغان حکومت کا توقع ہے کہ اس سلسلے میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان روابط زیادہ ہو جائے. افغانستان میں یہاں تجزیہ نگاروں کا ایک خیال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور افغان حکومت ان کو پاکستان کے حوالے کرے گا تو افغان حکومت کی جانب سے یہ ایک پیغام ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کہ ہم تو خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں شدت پسندی کے خلاف، یہ ہماری جانب سے پہلا قدم ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی اس طرح کے قدم اٹھایا جائے.
سعید انور، اطلاع تو یہ بھی ہے کہ پاکستان نے کسی کو گرفتار کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پکتیا میں دھماکے کا ذمہ دار تھا وہ شخص.
افغانستان میں اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع سامنے نہیں آیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتا آیا ہے کہ جو مولا برادر طالبان کے اہلکار پاکستان میں ہیں وہ افغانستان کے حوالے کرے. اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ حکومتوں نے سابق افغان صدر حامد کرزئی کے زمانے میں بھی کئی بار بات چیت ہوئی، لیکن وہ ابھی تک افغان حکومت کے حوالے نہیں کی گئی ہے. لیکن یہاں افغانستان میں زیادہ تر قبضہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ افغان حکومت کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے اور دونوں ممالک کے درمیان شدت پسندی کے خلاف جنگ میں تعاون میں مزید بہتری آئے.
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سعید انور. ان گرفتاریوں کے بارے میں پاکستان میں فوج یا حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اس بارے میں میں نے پاکستان میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی. ان کا کہنا تھا
افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں 5 لوگوں کے پکڑے جانے کی اطلاع ہے. رسمی طور پر اس کے بارے میں نہ افغان حکومت نے کچھ کہا ہے نہ پاکستان نے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا تھا 16 دسمبر کو, تو جن لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا, جنہوں نے منصوبہ بندی کی, وہ لوگ اس میں شامل ہیں. یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. میں نے یہاں پر پاکستان ترجمان جنرل عاصم باجوہ سے بھی بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں.
یہ بھی خبر ہے کہ پکتیا میں جو فٹ بال میچ پر حملہ کرنے والا ملزم جو پاکستان میں پکڑا گیا تھا, اسے افغانستان کے حوالے کیا جا رہا ہے.
ہاں, یہ بھی ایک غیر رسمی اور میڈیا کی رپورٹ ہے. اس کی بھی تصدیق نہ کابل نے کی ہے نہ اسلام آباد نے. خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں کافی. یہاں پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون بڑھ گیا ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, خفیہ معلومات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے, اس لیے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. لیکن مجھے اس کے اوپر حیرانی ہے کہ اس کا رسمی طور پر کیوں اعلان نہیں ہو رہا. اس وجہ سے کچھ اس کے بارے میں شک کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. واقعی انہوں نے پشاور کے اسکول کے اوپر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی, یا جو افغانستان میں یہ والی بال کے میچ کے اوپر پکتیکا کے صوبے میں حملہ ہوا, 60 لوگ مارے گئے, کیا اس کا بھی جو مرکزی ملزم ہے وہ پاکستان میں پکڑا گیا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں تو کافی ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی.
تو رحمان صاحب, ترجمان نے کہا کہ نہ وہ تصدیق کریں گے نہ تردید کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ رسمی طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, یہ اعلان نہیں ہو رہا ہے؟
دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جنرل باجوہ جو ہیں یہ پاکستان سے ابھی تک انہوں نے پھر رابطہ نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ جو کل رات تک کی اور آج صبح تک کی معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید اس میں کچھ مزید ابھی کام کرنا ہے. پاکستان کے آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں جنرل رضوان اختر, وہ اچانک پرسوں سے, اس کے بعد ہی یہ بات ہو رہی ہے, خفیہ معلومات کا تبادلہ اس سے پہلے ہوا, پھر گرفتاریاں ہوئیں, اس لیے یہ کابل گئے تھے.
تو ریمولا صاحب, لیکن ایک طرح کا تعاون تو دکھائی دے رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے درمیان نئے تعاون کا جو آغاز ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہو رہا ہے شدت پسندوں کے خلاف, وہ کیا اب عملی شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے؟
پہلے کے مقابلے میں تو بہت زیادہ تعاون مجھے لگ رہا ہے. کافی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اچانک دورے ہو رہے ہیں, جان کیری بھی آ گئے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے اتنے کم عرصے میں یہ دورے بھی نہیں ہوئے, مذاکرات بھی نہیں ہوئے. دیکھیں, اشرف غنی پاکستان آئے تھے, سرتاج عزیز 2 بار کابل گئے, پاکستان کے آئی ایس آئی کے سربراہ 3 بار کابل گئے, پھر اس کے علاوہ آرمی چیف راحیل شریف بھی کابل گئے. کچھ نہ کچھ تو اعتماد سازی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ بنیادی فیصلے تو ہونا باقی ہیں, یعنی افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں یا جو پاکستان میں موجود ہیں, ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے, حقانی نیٹ ورک کا کیا بنے گا, اور یہ جو پاکستانی طالبان ہیں افغانستان میں, تو ان کے خلاف کتنی کاروائی ممکن ہے, کتنی کاروائی افغان حکومت کر سکتی ہے, یا جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, ابھی تک جو قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ ہے کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا پاکستان اور افغانستان کا, حوالے کرنا ہے تو وہ کس کا کرنا ہے, تو یہ ساری باتیں طے ہونا باقی ہیں. میرے خیال میں یہ اعتماد قائم ہو جائے تو آگے جا کر ممکن ہے کہ یہ بنیادی فیصلے بھی ہو جائیں, اور جو افغانستان کے مخالفین ہیں ان کو پاکستان میں پناہ نہ ملے, اور جو پاکستان کے مخالفین ہیں ان کو افغانستان میں پناہ نہ ملے.
تو تعاون آگے چل کر کیا شکل اختیار کر سکتا ہے؟ دونوں میں بدگمانیاں تو ہیں یا تھیں, تو کیا دونوں ممالک مل کر شدت پسندی کے مسئلے سے نمٹ سکیں گے؟
لیکن یہ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے, اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرزمین دوسرے کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یہ مشترکہ دشمن ہے، اس طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو پہلے تو کافی اعتماد کی کمی تھی، اب بہتری آئی ہے، اور بنیادی فیصلوں کا میں نے ذکر کیا تو وہ ابھی میرے خیال میں ہونا باقی ہیں، کیونکہ افغانستان کی حکومت کو بھی پورا اطمینان کہ پاکستان افغان طالبان یا قانونی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے گا یا ان کو مجبور کرے گا کہ وہ افغان حکومت سے امن کے مذاکرات کریں۔ پاکستان کو بھی کافی شکوک ہیں، کیونکہ جو افغانستان کا خفیہ ادارہ ہے این ڈی ایس کے بارے میں یہاں پر اکثر پاکستانی حکام کہتے تھے کہ ان کا بھی پاکستانی طالبان یا بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں ان سے رابطہ ہے۔ پھر جو ہندوستان کا افغانستان کے اندر پاکستان کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی کافی پاکستان کو تشویش ہے۔ تو یہ سارے جو ایشوز ہیں، میرے خیال میں ان کے اوپر بات تو ہو رہی ہے اور کھل کر بات ہو رہی ہے، لگتا یہ کہ پہلی بار اس مسئلے کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں اور کچھ کرنے کو بھی تیار ہیں، کیونکہ پاکستان کو بھی احساس ہوا ہے کہ جب تک ان کے مخالفین کو افغانستان میں پناہ ملے گی تو پاکستان میں امن قائم نہیں ہوگا۔
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی۔ افغانستان سے تو اس حملے کے منصوبہ بنانے والوں کی گرفتاریوں کی خبر ہے، لیکن پاکستان میں اس حملے میں ہلاک ہونے والے چھوٹے بچوں کے والدین میں ابھی تک غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آج جب پشاور میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پہنچے تو وہاں موجود والدین نے سخت احتجاج کیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ والدین غم میں ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہے، لیکن مظاہرین میں سیاسی لوگ بھی شامل تھے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
درجنوں گاڑیوں کے قافلے میں عمران خان اپنی اہلیہ اور صوبائی قائدین کے ہمراہ اسکول پہنچے، جہاں انہوں نے اسکول کے بچوں اور کچھ والدین سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران کچھ والدین نے گلے شکوے کیے اور کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے صوبے میں کچھ نہیں کیا اور ان کے بچوں کی ہلاکت پر سیاست کی جا رہی ہے۔ اسکول کے باہر موجود والدین نے گو عمران گو کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انصاف چاہتے ہیں۔
بچوں کے نئے اوپر اور سودا بازی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، بزرگ مشران ہمیں نہیں چاہیے۔
ان کا خون بہ رہا تھا، اس دن یہ کہاں تھے؟
آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پر گزشتہ ماہ کی 16 تاریخ کو شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا، جس میں 130 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک بچے کی والدہ نے کہا کہ ان کے بچوں کو شہید ہوئے اب تک ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور عمران خان نے شادی رچا لی۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پشاور میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچوں سے ملنے آئے تھے، والدین غم میں ہیں اور انہیں اس کا احساس ہے، لیکن باہر سڑک پر احتجاج کرنے والے کچھ لوگ سیاسی جماعتوں سے تھے۔
میرے سے وہ کوئی اگر میں احتجاج کا مطلب ہوتا ہے، میں ان سے سنوں کہ جی بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا میں کیا کر سکتا ہوں، تو آگے سے جو ایک کا جواب آیا مجھے پتا چل گیا کہ اس کا نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ اس سے میرا کوئی تعلق تھا، وہ سیاسی طور پہ انہوں وہ کر رہے تھے، اس لیے میں گاڑی میں واپس بیٹھ گیا اور ہم نے اندر جا رہا تھا، ہم تو بچوں کو ملنے جا رہا تھا۔ 10 آدمی اب آپ کا راستہ روک دیں اور کوئی آپ سے بات بھی نہ کرے، یعنی آپ کوئی ایسی چیز بھی نہ کرے جو میں مجھے بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا۔
ان سے جب پوچھا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے تعلیمی اداروں میں خوف پھیلایا جا رہا ہے تو عمران خان نے کہا کہ اسکول پر حملے کے بعد لوگ خود خوف میں مبتلا ہیں۔
میرا تو مقصد خوف پھیلانے کا نہیں ہے، میرا تو مقصد آنے کا یہ تھا کہ خوف دور کیا جائے، کہ ہم سارے تیار بیٹھے ہیں، یہ سارے اسکولوں میں گئے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اس سے پیچھے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ دہشت گردی اس کا مقابلہ کریں گے، قوم ساری اکٹھی ہے، کبھی بھی ایسا کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا، ساری قوم نے اکٹھے ہو کے یہ ملٹری کورٹس کی کڑوی گولی ہماری طرح کی جمہوری جماعت صرف اس لیے ہم نے کھائی ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی طریقہ ہو، قوم کی آج ڈیمانڈ یہ کہ دہشت گردی کے خلاف ساری قوم اکٹھی ہو، ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔
اسکول کے باہر احتجاج کی وجہ سے عمران خان اور ان کے ہمراہ عملہ پھر اسکول کے عقبی گیٹ سے واپس چلے گئے۔ ان کے قافلے میں 2 درجن سے زیادہ گاڑیاں تھیں اور اس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اس موقع پر جو والدین وہاں موجود تھے اسکول کے باہر، ان میں سے ایک اجون خان تھے، جن سے ہمارے ساتھ رفعت اللہ اورکزئی نے بات کی۔
میرا نام اجون خان ایڈوکیٹ ہے اور میں اسفند خان شہید کا والد ہوں. ہم نے شہداء پیرنٹس کا ایک ایسوسیشن بنایا ہے تاکہ ہم اپنے ڈیمانڈ گورنمنٹ تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ جو پالیٹیشن سکورنگ کرنا چاہتے ہم اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہتے تاکہ یہ ایک پولیٹیکلائز نہ ہو جائے. آج عمران خان صاحب آئے تھے, وہ کس طرح کا منظر تھا پورا بتائیں. عمران خان صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو تو بڑا پٹھان کہتے ہیں کہ جی میں پختون ہوں. پختون کم از کم چیلم تک شادی اور شادی بیانے نہیں کرتے. اس کو ابھی ہم یاد آ گئے, اتنے ٹائم کے بعد شہداء یاد آ گئے کہ چلو جی اے پی ایس کا جو ہے نا دورہ کیا جائے. نہ ابھی تک جو ہے نا وزیر اعلیٰ نے کوئی بات اس طرح کی ہے, نہ وہ کسی کے گھر گیا ہوا ہے, نہ ان کی پارٹی کے کوئی لوگ آ گئے کہ یار ہم سے جو ہے نا اظہار ہمدردی کرتے ہیں. ہم تو آرمی کے مشکور ہیں کہ کم از کم جنرل راحیل شریف ہمارے لیے آ کے بیٹھ گئے, ہمارے ساتھ ہماری فیملی کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان نے سب کو تسلی دی کہ ان شاء اللہ جہاں پہ بھی ہونا ان دہشت گردوں کو ہم نہیں چھوڑتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرمی کے ساتھ جو ہے نا ہر جگہ کھڑے ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو واقعات ہوئے ہم نے جو ہے نا بہت کوشش کی کہ یہ پرامن رہے. نہ عمران خان نے دو باتیں کی, کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی خاطر میں واپس چلا جاتا ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کے غم کے شریک ہوں. لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں. اس نے امن کے پروگرام تھا اس کو تشدد بنایا اور ہمارے زیادہ تر پیرنٹس کو ان لوگوں نے ڈنڈوں سے مارا ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس اور بھی اشتعال میں آ گئے اور بہت ہنگامہ بھی ہم نے اسٹارٹ کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹے بھی ہمارے مرے, خون بھی ہمارا بہے اور اوپر سے ڈنڈے بھی ہم کائے. ہم نے اس تشدد کو روکنے کی بہت کوشش کی.
آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے اس کے سامنے؟
ان کے سامنے ہم نے مظاہرہ کیا ہے. اس کو ہم نے جو ہے نا اس چیز کے لیے مجبور کرنا چاہا کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, اور ہم آئندہ بھی یہی کوشش کریں گے کہ کوئی بندہ کوئی پالیٹیشین اے پی ایس کم از کم نہ آئے. ہمیں ضرورت نہیں ہے ان پالیٹیشینس کی. عمران خان کو ہم نے کہا کہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھ کے تالیاں بجائیں, کیونکہ جو دھرنا تھا ہونا چاہیے تھا کہ یہ دھرنا ہماری طرف کنورٹ کر دیتے کہ میرے بچے جو ہے نا شہید ہوئے, میں اب ان کے لیے دھرنا دوں گا تو آپ یقین کریں پورا پاکستان ان کے ساتھ ہو جاتا.
آپ لوگوں کی جو تنظیم ہے, آپ لوگوں کی بنیادی ڈیمانڈز کیا ہے؟
ہماری پیرنٹس کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے بچوں کا خون بہایا ہے وہ ہمارے سامنے تختدار پہ لٹکائے جائیں, ہمارے سامنے اس کو لایا جائے تاکہ پیرنٹس بیٹھے ہو اور لوگ بھی دیکھے کہ یہ لوگ تھے اور ان کو اس طرح کی سزا ملی ہے, تب ہمارے دل ٹنڈے ہوں گے, ورنہ اس وقت تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے.
یہ تھے ایک ہلاک ہونے والے بچے کے والد اجور خان, جو رفت اللہ اورکزئی سے بات کر رہے تھے. اسکول پر حملے کے شکار والدین کے جذبات آپ نے سنے, اور اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے امیر فضل اللہ خراسانی نے قبول کی تھی, جنہیں اب امریکہ نے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. تفصیل سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس رپورٹ میں راجہ ذوالفقار کی زبانی.
امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل اللہ کو خصوصی عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. بیان کے مطابق یہ درجہ دیے جانے کے بعد مولانا فضل اللہ کے وہ تمام اثاثے جو امریکی دائرہ کار میں آتے ہیں منجمد ہو جائیں گے, اور امریکی شہریوں پر فضل اللہ سے کسی بھی ایسے لین دین پر پابندی ہوگی. تحریک طالبان پاکستان کے سابق امیر بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے بعد فضل اللہ خراسانی شدت پسندوں کے تیسرے ایسے سربراہ بن گئے ہیں جن کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. 2007 میں جب تحریک طالبان پاکستان قائم ہوئی تو بیت اللہ محسود اس کے پہلے سربراہ چنے گئے. چند سال بعد جب تنظیم کو بعض کارروائیوں کی وجہ سے ذرائع ابلاغ میں شہرت حاصل ہوئی تو بیت اللہ محسود نے امریکہ میں ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی. اگرچہ اس حملے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا, تاہم اس کی ذمہ داری تحریک طالبان کی طرف سے قبول کی گئی. اس حملے کے بعد امریکہ نے بیت اللہ محسود کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا اور ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی. تاہم اگست سن 2009 میں بیت اللہ محسود ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے. بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ان کے دست راست حکیم اللہ محسود کو تنظیم کا سربراہ بنایا گیا, لیکن حکیم اللہ محسود اس وقت امریکہ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک دیگر ممالک کی توجہ کا مرکز بنے جب سال 2010 میں افغانستان کے صوبے خوست میں سی آئی اے کے ایک مرکز پر خود کش حملہ کیا گیا جس میں 7 امریکی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا گیا. اس حملے کے بعد تحریک طالبان کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں سی آئی اے کے مرکز پر حملہ کرنے والے خود کش حملہ آور کو ایک پیغام پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جس کے پہلو میں حکیم اللہ محسود بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے چند ماہ بعد امریکہ نے بیت اللہ محسود کو بھی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر کے ان کے سر کی قیمت $5 ملین مقرر کی. اس دوران دو مرتبہ امریکی ڈرون حملوں میں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی, تاہم سن 2013 میں وہ شمالی وزیرستان میں ایک امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بنے اور ہلاک ہو گئے. تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ امیر فضل اللہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ فروری سن 2010 میں خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں ایک گرلز پرائمری اسکول کے قریب امریکیوں پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے، جس میں 3 امریکیوں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان ملکن ڈویژن کی جانب سے قبول کی گئی تھی، جبکہ فضل اللہ اس وقت اس شاخ کے امیر تھے۔ خطے کے امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکیوں نے مولانا فضل اللہ کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے میں تاخیر سے کام لیا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل اللہ اور ان کے حامیوں نے حالیہ چند ماہ کے دوران بڑے بڑے حملے کیے ہیں، جس کی عالمی سطح پر بھی مذمت کی گئی ہے، جس میں ملالہ یوسف زئی اور آرمی پبلک اسکول پشاور پر ہونے والے حملے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فضل اللہ کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو امریکہ یا کسی اور ملک میں ان کا کوئی کاروبار ہے اور نہ وہ وہاں جانا چاہتے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے راجہ ذوالفقار علی سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا دیجیے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کا بائیو میکینک تجزیہ اس ماہ کے آخر میں برسبن میں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان پر امید ہیں کہ محمد حفیظ بالنگ ایکشن کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
بائی دی اینڈ آف دس منتھ، یاد رہے کہ پہلا میچ ہمارا 15 فروری کو، اور اگر اینڈ آف دس منتھ کو وہ پاس ہو جاتا ہے، برسبن میں ہی ہو، پھر حفیظ خدا کرے پاس ہو جائے تو وہ پھر بولنگ کریں گے آل راؤنڈر کی حیثیت سے۔
نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو ولیمسن کی خدمات حاصل نہیں، جن کے کندھے میں تکلیف ہے۔ آل راؤنڈر ڈینیل وٹوری کی ٹیم میں شمولیت متوقع ہے۔ سری لنکا کو کرائسٹ چرچ کے پہلے ون ڈے میں 3 وکٹوں سے شکست ہوئی تھی۔ انگلینڈ نے آسٹریلیا کے دورے میں پرائم منسٹر 11 کے خلاف ون ڈے میچ 60 رن سے جیت لیا۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 391 رنز بنائے۔ ایئن بیل نے 187 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ معین علی اور جیمز ٹیلر نے 71-71 رنز اسکور کیے۔ جواب میں پرائم منسٹر 11 331 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ گلین میکسویل نے 136 رنز بنائے۔ اسٹوئرٹ براڈ نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ کولمبین اسٹرائکر فالکاؤ کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مینچسٹر یونائیٹڈ چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے ایجنٹ نے اندیا دیا ہے کہ فالکاؤ آئندہ سیزن میں کسی بہترین کلب سے کھیلیں گے، جو یونائیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی۔ فالکاؤ نے موناکو سے یونائیٹڈ میں آنے کے بعد سے 13 میچز کھیلے ہیں اور صرف 3 گول کیے ہیں، تاہم زیادہ تر وہ فٹنس مسائل سے دو چار رہے ہیں۔ سال کے پہلے گرینڈ سلیم ایونٹ آسٹریلین اوپن کی سیڈنگ جاری کر دی گئی ہے۔ عالمی نمبر 1 نوویک یوکوویچ اور سرینا ولیمز ٹاپ سیڈ ہیں۔ روجر فیڈرر دوسرے، رافیل نڈال تیسرے اور دفاعی چیمپئن وارنکا چوتھے سیڈ ہیں۔ خواتین میں ماریا شراپووا کی سیڈنگ دوسری ہے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور۔ گزشتہ ہفتے حملے کا نشانہ بننے والے فرانسیسی رسالے چارلی ابڈو کا نیا شمارہ فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے دفتر پر حملے کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ سن سکیں گے، لیکن ذرا دیر بعد یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے شمائلہ خان کی زبانی۔
پا پاکستان کے شہر پشاور میں پچھلے ماہ اسکول پر حملے میں ملوث 5 مشتبہ افراد کو سرحد پار افغانستان میں گرفتار کیا گیا ہے، تاہم حکومت پاکستان یا فوج کا اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے آج پشاور میں آرمی پبلک اسکول آمد پر وہاں موجود والدین نے سخت احتجاج کیا۔ بھارت کے دریائے گنگا میں 100 سے زیادہ تیرتی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ پیرس میں گزشتہ ہفتے مسلح افراد کے حملے کا نشانہ بننے والے فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو پر نے اپنا وہ نیا شمارہ فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے جس کے سرور پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کیا گیا ہے۔ اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے اپنی ویب سائٹ پر بھیجی جانے والی ویڈیوز پر انتباہ جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویڈیوز پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کا مواد شاید آپ کے لیے صدمے، ناراضی یا پریشانی کا باعث ہو۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ چارلی ایبڈو پر حملے کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کر لی ہے۔ القاعدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جریدے پر حملہ پیغمبر اسلام کی توہین کا رد عمل ہے۔ ادھر رسالے چارلی ایبڈو نے تعداد شماری کی مانگ میں اضافے کے پیش نظر مزید 20 لاکھ کاپیوں کے اشاعت کا فیصلہ کیا ہے۔ شمار کے سرور پر جریدے نے بقول ان کے پیغمبر اسلام کا خاکہ جاری کیا ہے، جس کے باعث اسے مسلم ممالک کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
ما اقدامات تحریک
یہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افغم ہیں، جن کا کہنا ہے کہ شمارے کی اشاعت نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔
ان اقدام رو کاملا محکوم میکنیم۔
ہم اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے خیال میں جو یہ شارلی ایبڈو کر رہا ہے وہ توہین آمیز ہے۔ ہم سختی سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یہ تکلیف دہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے، اور دنیا کو انتہا پسندی کے شیطانی گھیرے میں لے سکتا ہے۔
دامن بزنے۔
تازہ شمارے کے سرورق پر پیغمبر اسلام کی تصویر کی اشاعت پر شارلی ایبڈو کو نہ صرف کچھ مسلم ممالک بلکہ دیگر گروہوں کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا ہے۔ تاہم فرانس میں شمارے کی مانگ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ابتدائی طور پر شائع کردہ 30 لاکھ کاپیاں فروخت کے چند ہی گھنٹوں میں ختم ہو گئیں، جس کے بعد جریدے نے مزید 20 لاکھ کاپیاں شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام طور پر شمارے کی ہر ہفتے صرف 60,000 کاپیاں ہی شائع ہوتی تھیں۔ پیرس کے اخبار فروش جامیل کہتے ہیں کہ جب وہ دکان پر پہنچے تو شمارے کے خریداروں کا ایک بڑا ہجوم پہلے ہی سے وہاں موجود تھا۔
میں نیوز اسٹینڈ کے باہر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا۔ اتنا بڑا ہجوم تھا کہ میں دکان کھولنے سے ہی خوف زدہ تھا۔
جامیل نے مزید بتایا کہ شارلی ایبڈو پر حملے کے بعد سے ہی لوگ اگلا شمارہ خریدنے کے خواہش مند تھے، اور بہت سے لوگوں نے پہلے ہی سے رسالے کی بکنگ کروا رکھی تھی۔
لوگوں نے اپنے لیے شمارہ پہلے ہی بک کروا لیا تھا، حتیٰ کہ کچھ نے تو ایک ہفتہ قبل اس وقت بک کروایا تھا جب خاکے کی اشاعت کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا۔
تازہ شمارے میں فرانسیسی عوام کی اس قدر دلچسپی کی وجہ بیان کرتے ہوئے ایک خاتون خریدار نے بتایا،
میرے خیال میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پہلا شمارہ لینا بے حد اہمیت رکھتا ہے، ان صحافیوں کی حمایت کرنے کے لیے جو رکے نہیں اور سب صورتحال کا سامنا کر کے دوبارہ وہی کرنے کی ہمت کی۔
شارلی ایبڈو کے پیغمبر اسلام کا ایک اور خاکہ شائع کرنے کے فیصلے کے بعد شدت پسند تنظیموں کی جانب سے رسالے کو دھمکیاں دیے جانے اور اسلامی دنیا کی جانب سے تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شارلی ایبڈو پر حالیہ حملے کی وجہ بھی ماضی میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت بنی۔ اس حالیہ حملے کی ذمہ داری یمن میں مقیم القاعدہ کے گروپ نے قبول کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ یوٹیوب پر جاری کی جانے والی ایک ویڈیو میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے تنظیم کے رہنما نصر بن علی نے کہا،
فَإِنَّنَا فِي تَنظِيمِ قَاعِدَةِ الْجِهَادِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،
ہم مسلم امہ پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس حملے کا منصوبہ، ہدف کا تعین اور مالی مدد تنظیم کی قیادت نے کی۔ ہم نے یہ حملہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے پیغمبر کی حمایت میں اپنے امیر شیخ ایمن بن محمد الظواہری کے حکم پر کیا۔
ایمن بن محمد الظواہری حفظہ اللہ۔
شارلی ایبڈو کے اس رسالے کی اشاعت سے قبل ہی اس کا متنازعہ سرورق فرانسیسی ذرائع ابلاغ میں گردش کر رہا تھا۔ فرانس کے علاوہ جرمنی اور اٹلی کے اخبارات نے بھی سرورق کا عکس شائع کیا، جبکہ یورپ اور امریکہ کے برعکس مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں اخبارات نے یہ خاکہ شائع نہیں کیا ہے۔ خیال رہے کہ 7 جنوری کو دو بھائیوں شریف اور سعید کواچی نے پیرس کے شمال مشرقی علاقے میں واقع شارلی ایبڈو کے دفتر میں گھس کر فائرنگ کی تھی، جس سے 4 کارٹونسٹ کے علاوہ جریدے کے مدیر سمیت 4 صحافی مارے گئے تھے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھی معصومہ ملک۔ اس نئے شمارے میں کیا کچھ ہے، اس بارے میں مزید جاننے کے لیے آئے چلتے ہیں پیرس، جہاں صحافی ویجو نارائنے موجود ہیں۔ جی ویجو، آپ نے دیکھا نیا شمارہ، اس میں اور کیا کیا ہے؟
جی ہاں، مطلب انہوں نے جو ان کی ٹریڈیشن تھی وہ جاری رکھی ہے۔ اس 40 ہبدوں کے کور پر ایک ہرے بیک گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے پروفٹ محمد کی کارٹون چھاپی ہے، اور اوپر جو ان کی ہیڈ لائن ہے وہ کہتی ہے سب معاف ہے، اور پروفٹ محمد کے ہاتھ میں ایک نوٹس ہے جو کہتی ہے میں ہوں چارلی۔ تو اور چارلی ہیبدو نے ان کے نام کے نیچے ایک اسٹریپ لائن لگایا ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں ہم ارریسپانسبل نیوز پیپر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی، اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ چارلی ہیبدو نے رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے تھی، ایسے کرنا تھا کہ لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں ان کی طرف دھیان دینا تھا۔ تو اس وقت چارلی ہیبدو کہہ رہے ہیں ہم کبھی نہ رسپانسبل تھے نہ ہوئیں گے، اور ہم رسپانسبل نیوز پیپر نہیں ہیں۔
تو یہ بتائیں، آج جو شمارہ آیا ہے اس کے بعد فرانس میں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟
دیکھیے، میں تو بہت ہی صبح نکلی تھی چارلی ہیبدو کی کاپیز خریدنے کے لیے۔ مجھے انڈیا سے کئی آرڈرز آئے ہوئے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی خرید کے رکھیے۔ تو تین جو سیلز پوائنٹس تھی وہاں پر تو ملا نہیں، چوتھے میں ایک چھوٹی سی دکان اس میں مل گیا، لیکن وہ بھی ریشن کری ہوئی تھی، صرف ایک ہی اس کی کاپی ملی ہے جو میں بچا کچا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ کافی لوگوں کے اس کے اوپر نظر ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پہلے کے بھی اور نئے بھی کارٹونز ہیں، کافی سارے جو کارٹونز ہیں وہ یا تو پوپ کے اوپر ہے، ویٹیکن کی بینک ہے اس کے اوپر ہے۔ ایک کارٹون جو کافی انٹرسٹنگ ہے جہاں پر تین اسلامک فنڈامنٹلسٹ کو دکھا رہے ہیں، اور ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوسرا کہتا ہے کہ اگر ہم وہ کریں اور اگر ہم انہیں ختم کر دیں تو وہ شہید ہو جائیں گے اور پھر وہ اوپر پہنچ جائیں گے اللہ کے یہاں، اور وہاں پر وہ ساری ہماری حوریوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو ایسی ایسی چیزیں جی انہوں نے اس میں رکھی ہے۔ تو کافی الگ الگ ٹائپ کی، کافی ریلیجنز کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔ ویٹیکن کی جو بینک تھی اس کے اوپر بھی کارٹون ہے، پریزیڈنٹ ہولون کے اوپر بھی کارٹونز ہیں۔ تو بس فیکٹ جی لائف کے اوپر بھی انہوں نے کافی کریٹیسزم کی ہے۔
جی جی ویجو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پیرس سے یہ تھی صحافی ویجو نارائنے۔ اور آئیے اب سنتے ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔
فریڈم سپیچ انسان کے فیلنگز کو ہرٹ نہیں ہونا ہے، ان کے ریلیجن کے بارے میں، ان کے کسٹمز ٹریڈیشنز جو بھی ہیں، تو فریڈم سپیچ ویل بیلنس رہنا چاہیے۔
اقوام متحدہ میں ایسا پاس ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو اپنی آزادی ہو، جو کسی مذہب سے ہے وہ اپنے مذہب میں رہے، دوسرے پہ اٹیک نہ کرے۔
اس طرح کے مطلب اس طرح کے ریئیکشن ہے وہ گورنمنٹ کی اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کسی کو بھی اٹھ کے کسی کو اس طرح مارنے کا رائٹ تو نہیں ہے نا۔ ایون اگر آپ پروفٹ کے اس بھی انسلٹ میں بھی اس طرح کا کرتے ہو تو وہ بھی انسٹیٹیوشنس کا فرق ہے، مطلب عام لوگوں کو اٹھ کے بلڈ شیڈ یا اس طرح کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے، کیونکہ اس طریقے سے ہم لوگوں کا امیج مسلمانوں کا خراب ہوتا ہے۔
پروٹیسٹ ہمیں پیسفلی کرنا چاہیے، مگر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی کس طرح کی چیزیں نہ کریں، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس طرح کی ریئیکشنز لازمی آئیں گے۔
اسلام کے نام پہ کسی کو مارنا، یہ مطلب اسلام از اے پیسفل ریلیجن، یہ تو میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نہتے انوسنٹ لوگوں کو مارو اور پھر اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو فخر کرو۔
گزشتہ ہفتے حملے کا نشانہ بننے والے فرانسیسی رسالے چارلی ہیبدو پر حملے اور اس کے نئے شمارے پر ابھی آپ سن رہے تھے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے لوگوں کی رائے۔ ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کے کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں ضمانت اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے بعد ملزم کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے انہیں ایک شخص کے اغوا کے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ آج کی سماعت کی تفصیل بتائی اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک نے۔
درخواست کی یہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں نور الحق قریشی، انہوں نے کی ہے۔ سماعت شروع ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ چونکہ انہوں نے کچھ حساس دستاویزات اس مقدمے کے حوالے سے عدالت میں پیش کرنی ہے، تو لہذا اس کی کاروائی ان کیمرہ کی جائے، تو عدالت نے ان کا یہ موقف تسلیم کیا اور جو کاروائی ہے وہ ان کیمرہ ہی ہوئی ہے، اور کل یعنی جمعرات کو اس مقدمے کی سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی، اور اس میں جو کچھ دستاویزات جو پیش کی گئی ہیں اس پہ ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ایسی دستاویزات نہیں ہیں کہ جنہیں خفیہ رکھا جاتا، یہ تو پہلے بھی سپریم کورٹ میں پیش کی جا چکی ہیں، تو بہرحال اس درخواست کی سماعت کل ہوگی اور کل اوپن کورٹ میں ہی ہوگی۔
تو یہ بتایا شہزاد کہ ان کے خلاف مزید کچھ کیسز ہیں؟
جو دو کیسز فی الحال سامنے آئے ہیں، ایک ان کی ضمانت انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لے لی ہے، اور دوسرا ایک شخص کے اغوا کا مقدمہ تھا اس میں بھی ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اگرچہ ممبئی حملہ سازش تیار کرنے کا جو مقدمہ ہے اس میں جو عدالتی فیصلہ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا، فیڈریشن نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج تو کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کی سماعت نہیں ہوئی۔ یہ صرف دو مقدمات ہیں جن پہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور 17 دسمبر تک 30 روز تک انہیں خدشہ نقص امن کے تحت جیل میں رکھا گیا ہے ذکی الرحمان لکھوی کو۔ اگر اس میں توسیع نہ کی گئی تو پھر انہیں باہر آنے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس میں توسیع کرے گی، اور یہ ایک ایسا یہ قانون ہے کہ جس میں حکومت وقت جتنی بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہے، اس میں توسیع کرنا چاہے نظر بندی میں، تو وہ توسیع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف ابھی تک کوئی مقدمہ سامنے نہیں آیا، تاہم ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ مزید کیسز ان کے موکل کے خلاف بنا دیے جائیں گے۔
اسلام آباد سے یہ تھے شہزاد ملک۔ ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے طویل عرصے بعد بلوچ رہنما نواب محمد اکبر بگٹی کے قتل کے مقدمے میں سابق صدر پرویز مشرف اور دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
نواب بگٹی کے مقدمہ قتل کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کوئٹہ ون نے کی۔ اس مقدمے کے بڑے ملزم سابق صدر پرویز مشرف ایک مرتبہ پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل ذیشان چیما نے طبی بنیادوں پر ان کی استثناء کی درخواست کی، لیکن مدعی نوابزادہ جمیل اکبر بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت ایڈوکیٹ نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ سہیل راجپوت کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی تال کسی پیشی پر پیش نہ ہونے اور اس حوالے سے بیماری کو جواز بنانے پر عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈائریکٹر جنرل صحت بلوچستان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔
تو اس پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کو جو ہے نا طلب کیا آئندہ سماعت پر کہ وہ آ کر پیش کرے کہ وجہ کیا ہے کہ جب ایک آدمی موومنٹ کر سکتا ہے تو وہ آ کر بتائے کہ وہ کیوں پیش نہیں ہوئے۔
یہ مقدمہ سن 2009 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر پرویز مشرف کے علاوہ ان کے دور حکومت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، وفاقی وزیر داخلہ آفتاب شیرپاو، گورنر بلوچستان اویس احمد غنی، وزیر اعلیٰ جام یوسف مروم، وزیر داخلہ بلوچستان شعیب نوشیروانی اور سابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی عبدالصمد لاسی کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ وفات کے باعث جام یوسف کا نام خارج کیا گیا تھا، جبکہ شوکت عزیز اور اویس احمد غنی مفرور ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب محمد شیرپاو اور سابق صوبائی وزیر داخلہ شعیب نوشیروانی آج عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کیا۔ سہیل راجپوت کا کہنا ہے کہ فرد جرم تمام ملزمان پر عائد کی گئی ہے۔
یہ 2009 سے لے کر آج تک یہ میٹر صرف نوٹسز پر، سمنز پر اور رپورٹوں پر چل رہا تھا، اور آج باقاعدہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میٹر جو نواب اکبر بگٹی شہید کا جو میٹر ہے یہ باقاعدہ پروسیڈ ہوا، تو اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور جو ایبسکونڈ کر گئے ہیں ان کی حد تک بھی یہ چارج بالکل انٹیکٹ ہے۔
عدالت میں موجود ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کی سماعت آئندہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت کی دارالحکومت دلی میں بدھ کی صبح عیسائیوں کی عبادت گاہ کو بعض نامعلوم افراد نے نقصان پہنچایا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ سن سکیں گے ذرا دیر بعد. پہلے یہ خبر کہ سنگاپور میں حکام کے مطابق حادثے کا شکار ایئر ایشیا کی پرواز QZ8501 کا ڈھانچہ جاوا سمندر میں نظر آ گیا ہے. سنگاپور کے وزیر دفاع اینگ ہین نے اپنے فیس بک کے صفحے پر حادثے کا شکار ایئر ایشیا کی پرواز کی تصاویر کو پوسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تصاویر اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ ایئر ایشیا کی پرواز ہی کے حصے ہیں. انڈونیشیا کی سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ جاوا سمندر میں نظر آنے والا ڈھانچہ ایئر ایشیا کی پرواز کا ہی ہے, تاہم وہ اس کی تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں. ایئر ایشیا کا یہ جہاز جس پر 162 افراد سوار تھے گزشتہ ماہ 28 دسمبر کو انڈونیشیا کے شہر سورابا یا سے سنگاپور جاتے ہوئے خراب موسم میں گر گیا تھا. اگرچہ حادثے کا شکار طیارے سے درجنوں لاشیں مل چکی ہیں, تاہم یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں ابھی بھی متعدد مسافروں اور عملے کے ارکان کی لاشیں موجود ہیں, اور اسی لیے اس کا ڈھانچہ ملنے کو بہت اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب مزید لاشیں ملنے کا امکان ہے. ایئر ایشیا کی پرواز کا بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر پہلے ہی مل چکے ہیں. حکام کے مطابق بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کے ملنے کے بعد ان دونوں کی مدد سے تفتیش کرنے والوں کو حادثے کا شکار طیارے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیل مل سکے گی. اس خبر کو اگر آپ دوبارہ پڑھنا چاہیں تو آ سکتے ہیں bbcurdu.com پر. سربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم BBC کوئٹہ.
شمائلہ جعفری BBC نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان BBC پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید BBC اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور BBC دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک BBC اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور BBC سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی BBC اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین چنو.
یہ BBC اردو سروس ہے اور اب بات کرتے ہیں بھارت کی, جس کے دارالحکومت دلی میں بدھ کی صبح عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کو بعض نامعلوم افراد نے نقصان پہنچایا ہے. حملہوروں نے مغربی دلی کے ایک چرچ کے دروازے پر نصب حضرت مریم کے مجسمے کو توڑ کر گرا دیا. حالیہ ہفتوں میں دلی میں چرچ پر حملے کا یہ چوتھا واقعہ ہے. عیسائی برادری نے اس حملے کو سازش قرار دیا ہے. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
آج کا حملہ دلی کے وکاس پوری علاقے میں واقع اور لیڈی آف گریسز چرچ پر کیا گیا. چرچ کے دروازے پر نصب ایک CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ میں صبح 4:15 بجے ایک حملہ آور کو مجسمے کے شیشے توڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے. کچھ ہی منٹ بعد وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں دوبارہ پہنچتا ہے اور مجسمے کو زمین پر گرا دیتا ہے. کیمرے کی ریکارڈنگ میں حملہ آوروں کے چہرے صاف اور قابل شناخت نظر آتے ہیں. پولیس CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ کا جائزہ لے رہی ہے. ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. حملہ آوروں کو شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چرچ کے ترجمان فادر سواری متو شنکر نے اس حملے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ کیمرے کی ریکارڈنگ کی مدد سے حملہ آوروں کو پکڑا جا سکے گا.
کم سے کم اس کو پکڑنے سے اتنا تو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ اپنے آپ کیا یا کسی کے ہاتھ پیچھے کسی نے بولا کہ ایسے کرنے کے لیے, یہ تو پولیس کا کام ہے. تو ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ سچائی سامنے آئے.
تقریباً ایک مہینے قبل مشرقی دلی کے دلچاس گارڈن علاقے میں سینٹ سیباسٹین چرچ پرسرار طور پر جل کر خاکستر ہو گیا تھا. عیسائیوں کو شک ہے کہ اس میں ہندو انتہا پسندوں کا ہاتھ تھا. پولیس ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے. اس واقعے کے خلاف عیسائیوں نے دلی پولیس کے صدر دفتر پر احتجاج کیا تھا. آج کا حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب حکمراں جماعت BJP اور RSS سے وابستہ کئی ہندو تنظیموں نے ملک کے کئی علاقوں میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی مہم چھڑ رکھی ہے. حالیہ مہینوں میں ملک کی کئی ریاستوں, بالخصوص BJP کے اقتدار والی ریاستیں مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ, اور سماجوادی پارٹی کے اقتدار والی ریاست اتر پردیش میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں اور اداروں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. دلی کی ایک عیسائی خاتون سشیرہ بارہ نے ان حملوں کی گہرائی سے تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔
کیوں یہاں پر دو تین مندر ہے، یہاں پر یہ سناتن مندر ہے، یہ مندر ہے، کئی سارے مندر ہیں، کیوں چرچ میں ہی ہو رہا ہے؟ یہ بتائیے نا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو بیک ہوگا نا، کچھ کسی کے پیچھے غلط کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کیا سوچو گے آپ۔
حزب اختلاف کی جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے تب سے ملک کی اقلیتوں کے اداروں پر حملوں کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ان واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان جماعتوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سخت گیر ہندو تنظیموں پر قدغن لگائیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مخلوط حکومت قائم کرنے کے لیے خفیہ اور اعلانیہ مذاکرات کی تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد ریاست میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ مشترکہ حکومت کے قیام کے خلاف ایک بیان جاری کیا تھا، جبکہ حزب المجاہدین نے بھی اس سے ملتے جلتے رد عمل کا اظہار کیا تھا، جس کے باعث اسمبلی کی 87 میں سے 28 نشستیں حاصل کرنے والی ڈی پی پر دباؤ میں اضافہ ہوا۔ اس ساری صورتحال پر ہمارے نامہ نگار فیصل محمد علی نے بات کی کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی سے اور پوچھا کہ ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور آخرکار گورنر راج کے جو امکان پیدا ہو رہے تھے وہ ہو گیا، تو اس پر وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟
دیکھیں، جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے وہ تو گزشتہ 77 سال سے بھارت کے فوجی قبضے میں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کبھی کانگریس کی حکومت کبھی نیشنل کی حکومت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن گیلانی صاحب، آخر کا جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو ووٹ تو آپ کے یہاں کے عوام نے ہی دیا اور ان کو چنا ہے،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ووٹ سے یہ لوگ آتے ہیں، برسر اقدار آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان فوج کے مظالم کو روک سکیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ سڑکیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں۔ بنیادی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سب سے زیادہ جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جان کا تحفظ ملے، اس کو عزت اور آبرو کا تحفظ ملے، اس کو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے مواقع سے روکا نہ جائے۔ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، 2008 سے مسلسل میں گھر میں نظر بند رہتا ہوں، جب بھی میں سری نگر میں ہوتا ہوں گھر میں نظر بند رہتا ہوں۔ کوئی عزیز رشتہ دار بھی مر جائے تو تعزیت کے لیے جنازے کے لیے بھی نہیں جانے دیا جاتا ہے۔
لیکن پھر بھی آپ نے پی ڈی پی اور بی جے پی کے ساتھ آنے کو لے کر ان کی جو حکومت بننے کے جو آثار نظر آئے تھے اس کے خلاف ایک بیان تو دیا۔
نہیں، وہ بیان کیا تھا، یعنی یہ کہ بھائی جو بی جے پی کے ساتھ پی ڈی پی کا اتحاد ہو جاتا، اس میں جو بی جے پی کے جو عزائم ہیں، بی جے پی کا جو منصوبہ ہے، کومنل جو مینٹلٹی ہے، وہ بہرحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے نزدیک بی جے پی اور پی ڈی پی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
کیا یہ محض اتفاق تھا کہ آپ نے جب پی ڈی پی اور بی جے پی کے ساتھ آنے کے خلاف بیان دیا، وہ آلموسٹ اسی وقت آیا جس وقت حزب المجاہدین کا بیان آیا؟
آپ یقین رکھیے کہ ہمیں کوئی رابطہ نہیں ہے حزب کے ساتھ، کوئی رابطہ نہیں ہے، فون پر بھی بات نہیں کر سکتے ہیں ہم۔ ہم اپنے طور پر اپنے جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں، کسی عسکری تنظیم کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔
آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی وجوہات سے یہ دونوں پارٹیاں سامنے آتی ہیں تو اس کے خلاف بڑا احتجاج ہوگا، اس کے خلاف کس طرح کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں؟
احتجاج تو ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارے احتجاج پرامن ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کوئی ہم بندوق لے کر نہیں سامنے آتے ہیں، کبھی نہیں آئے ہم بندوق لے کر، کوئی گرنیڈ لے کر یا کوئی اسلحہ لے کر۔
گیلانی صاحب، آپ جو پاکستان سے جو آئے ہوئے جو شرنارتی ہیں، جو ریفیوجیز ہیں، ان کو بھی سٹیزن شپ دیے جانے کے خلاف ہیں یا ان کو ووٹنگ رائٹ دیے جانے کے خلاف ہیں؟
ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اگر ان کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے تو کسی اور اسٹیٹ میں ان کو بسا سکتے ہیں، جموں کشمیر میں ہی کیوں بسائیں؟ یہ تو جموں کشمیر میں جو آبادی کا جو تناسب ہے، اس تناسب کو وہ بالکل وہاں ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔
اس بار کی جو ووٹنگ پیٹرن میں جو میں نے وہاں دیکھا، میں وہاں موجود بھی تھا، جس نے کہ اسٹیٹ کا جو ڈویژن مجھے کہیں پہلے ذہنی طور پہ نظر آیا تھا، اس بار پولیٹیکل طور پہ بہت صاف طور پہ دیکھا کہ جموں اور گھاٹی میں جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے، جو ریزلٹس آئے، وہ بالکل الگ الگ طرح سے دکھے۔
وہ تو ہے ہی، بی جے پی نے بہرحال، ایک تو وہ ان کا سینٹر میں اقتدار ہے، اس کا اثر ہے، اس کو استعمال کیا انہوں نے، انہوں نے بے تحاشا سرمایہ بھی استعمال کیا۔ ایک ایک کانسٹیچونسی میں 10-10, 12-12 لوگ کھڑے کیے گئے، چاہے تم جیتو یا نہ جیتو، لیکن اس کی کوئی، لیکن ووٹ تقسیم ہو جانا چاہیے۔
تو آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کہیں ایک ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جبکہ کسی بھی وجوہات سے جموں کو ایک الگ اسٹیٹ بنا دیا جائے اور کشمیر کو الگ کاٹ کے ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے؟
یہ تو بی جے پی کا بہت پہلے سے یہ پروگرام ہے اور ان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جموں کو الگ کیا جائے. ہمارے لیے تو بہت پہلے سے ہی جموں الگ کیا جا چکا, ہمیں جموں نہیں جانے دیا جاتا. 2006 میں جموں گیا, دلی کے بجائے میں چاہتا تھا کہ جموں میں ہی رہیں گے سردیوں کے دنوں میں. میں 2007 میں بھی وہاں گیا لیکن 27 دن جموں میں رہ کر مجھے اپنی چار دیواری سے باہر جانے کا موقع نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد سے ہم جو بھی آزادی پسند لیڈر ہے, چاہے یاسین صاحب ہوں, چاہے شبیر صاحب ہوں, چاہے کوئی اور صاحب ہو, ان کو جموں نہیں آنے دیا جاتا.
ایک طرح سے کٹ چکا ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ایک دم فائنل طور پہ کر دیا جائے کہ ایک اسٹیٹ ہی الگ کار کر دیا جائے, تب تو آپ کی جو ہے وجود اور چھوٹا ہو جائے گا.
وہ تو ہے, یہ تو خطرات ہیں, اس لیے کہ ہندوستان کا جو طرز عمل ہے جموں کشمیر کے بارے میں وہ تو بہرحال جموں کشمیر کے بالکل وجود کو ہی مٹا دینا چاہتے ہیں, اور صرف ان کو یہ پریشانی ہے. خاص طور آج جو کانگریس کا بھی یہی رویہ تھا, کانگریس کا کچھ مختلف رویہ نہیں تھا, لیکن آج کی جو پارٹی ہے وہ تو بہرحال یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہندو آبادی جو ہے وہ الگ ہو جائے اور جموں میں جو مسلم آبادی ہے اس کو وہ ہر حال میں قرب کرنا چاہ رہے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مخلوط حکومت قائم کرنے کی کوششوں میں ناکامی اور گورنر راج کے نفاذ کے بعد کی صورتحال پر بات کر رہے تھے کشمیر کے لہجے پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی, اور ان سے سوال کر رہے تھے ہمارے نامہ نگار فیصل محمد علی. بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان غیر قانونی شکار کے کیس میں لمبی قانونی لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں. بھارت کی ایک ذیلی عدالت نے اس کیس میں انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی تھی, لیکن راجستھان کی ہائی کورٹ نے اس فیصلے پر حکم امتناعی یا سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا. اب سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کو قلم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کیس کی اثر نو سماعت کی جائے. تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلمان خان کو عنقریب جیل جانا پڑ سکتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہیں برطانیہ کا ویزا نہیں ملے گا, کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم کل عدم قرار دیے جانے کے بعد وہ پھر سزا یافتہ مجرم کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور فی الحال ضمانت پر رہا ہے. ہائی کورٹ نے ذیلی عدالت کے اس فیصلے پر ہی اسٹے آرڈر جاری کیا تھا جس میں انہیں مجرم قرار دیا گیا تھا. سلمان خان کی دلیل تھی کہ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار نہ رکھا گیا تو انہیں شوٹنگ کے لیے برطانیہ جانے کا ویزا نہیں دیا جائے گا. راجستھان کے سرکاری وکیل نے کہا کہ اس دلیل کو مانتے ہوئے ہی راجستھان ہائی کورٹ نے سلمان خان کے حق میں فیصلہ سنایا تھا, لیکن اسے اب رد کر دیا گیا ہے.
In his application for stay of conviction was that he is having a problem in going abroad. And because of that,
سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو کیس کی اثر نو سماعت کرنے کا حکم بھی دیا ہے. ذیلی عدالت نے کالے ہرن اور چنکارا کے غیر قانونی شکار کا جرم ثابت ہونے پر سلمان خان کو سن 2006 میں 5 سال قید کی سزا سنائی تھی. سپریم کورٹ نے سلمان خان کو مشورہ دیا کہ وہ ہائی کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر سزا کا اطلاق نہیں روکا جاتا اور کیس میں وہ آخر کار بری ہو جاتے ہیں تو انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا, لیکن ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ استغاثہ کی یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوگا جس کی تلافی ممکن نہ ہو. یہ کیس 1998 کا ہے جب سلمان خان اپنی مشہور فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے لیے راجستھان کے شہر جودھ پور میں خیمہ زن تھے. اس کیس میں سیف علی خان, سونالی بیندرے, تبو اور نیلم کو بھی ملزم بنایا گیا تھا. سلمان خان کو اس کے علاوہ سڑک کے حادثے میں ایک شخص کو ہلاک کرنے کے الزام کا بھی سامنا ہے, اور اس مقدمے کی سماعت ممبئی کی ایک عدالت میں جاری ہے. یہ کیس 2002 کا ہے اور الزام یہ ہے کہ سلمان رات میں شراب پی کر گاڑی چلا رہے تھے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. سڑک کے حادثات میں عام طور پر زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا سنائی جاتی ہے, لیکن سلمان خان کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے ان کے تحت زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
بھارت کی سپریم کورٹ نے بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان پر غیر قانونی شکار کے ایک معاملے میں ہائی کورٹ کے حکم کو قلعدم قرار دیا ہے. تفصیل آپ نے سنی سہیل حلیم کی زبانی. اور بالی ووڈ سے ہی متعلق ایک اور خبر جو ہے وہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہے, جس میں فلم اداکارہ جیکلین فرنانڈیز کا کہنا ہے کہ سلمان خان کے ساتھ فلم کرنے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی اور اس فلم کے بعد انہیں فلم کے ڈھیروں آفر ملنے لگے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ناقدین نے بھلے ہی انہیں نہ سراہا ہو لیکن اس فلم کی وجہ سے انہیں کئی دوسری فلمیں ضرور ملنے لگی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں فلم رائے میں رنبیر کپور اور ارجن رامپال جیسے اداکاروں کے ساتھ نظر آئیں گی. اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں مزید 5 فلمیں ہیں اور جیکلین ان تمام پیشکش کا سبب سلمان خان کے ساتھ کی جانے والی فلم کک کو قرار دیتی ہیں. مزید خبروں کے لیے آئیے bbcurdu.com پر. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھے امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دیے گرام وائٹ نے, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. یہاں مجھے اجازت دیں اور خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیں شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستان کے شہر پشاور میں پچھلے ماہ اسکول پر حملے میں ملوث 5 مشتبہ افراد کو سرحد پار افغانستان میں گرفتار کیا گیا ہے, تاہم حکومت پاکستان یا فوج کا اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پیرس میں گزشتہ ہفتے مسلح افراد کے حملے کا نشانہ بننے والے فرانسیسی رسالے چارلی ایبدو نے اپنا وہ نیا شمارہ فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے جس کے سرورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کیا گیا ہے. جزیرہ نما عرب میں سرگرم شدت پسند گروپ القاعدہ نے فرانس کے میگزین چارلی ایبڈو پر پچھلے ہفتے کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اقوام متحدہ میں مہاجرین کے ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ اردن میں پناہ لینے والے شام کے مہاجرین انتہائی قربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں امداد کی اشد ضرورت ہے. اور امریکہ اور ایران کے اعلی سفارتکار تہران کے متنازع جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے آج جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.